نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین ذی وقار، آج کی اس محفل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ کریم پروردگار ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، صراط مستقیم پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، ایمان کی روشنی میں رکھے، اور ایمان کی روشنی کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھائے. آج کی گفتگو کا کوئی باقاعدہ عنوان تو نہیں ہے، میرے ایک بہت ہی پیارے عزیز نے مجھ سے ایک کارآمد سوال کیا. چاہوں گا کہ میں اسی سوال کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کی بیعت ہوئے تو ایک ایسا شخص جو کسی کی بیعت کرتا ہے اس کے دل میں بہت سی توقعات اپنے شیخ سے وابستہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں لیکن میری عرض یہ ہے کہ شیخ کو کیا توقعات ہوتی ہیں اپنے مرید سے. اگر کوئی خواہش آرزو یا توقع شیخ کی بھی ہو تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک اس سوال اور جواب سے ہم روحانی زندگی کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں. جناب عالی، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ ہمارے قومی مفکرین جتنے ہیں وہ جس وقت امراض کی تشخیص کرتے ہیں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے سارے مسائل کی جڑ علم نہ ہونا ہے اور قوم کا یا ملت کا جاہل ہونا. علم کی فضیلتیں اپنی جگہ اور علم کا مقام اپنی جگہ، علم کی ضرورت اپنی جگہ اور علم کا انقلاب اپنی جگہ اور زندگی کے اندر علم کی تاثیر اپنی جگہ، یہ سب مسلمہ حقیقتیں ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ کاروان اسلام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دعوت سے لے کر آج تک جو کچھ نشیب و فراز اور زیر و زبر حالات اس قافلے کو پیش آئے، کوئی زیادہ جانتا ہے کوئی کم جانتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس کی کچھ نہ کچھ یافت ہے اور ہم سراغ لگائے ہوئے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ماضی سے آج علم کے مواقع زیادہ ہیں؟ ماضی کے لوگ سادی زندگی گزارتے تھے، ان کے پاس تو اسباب علم بھی موجود نہیں تھے. آج کے انسان نے بہت کچھ مسخر کر لیا ہے اور میں کہتا ہوں بہت سی باتیں جو پرانے دور میں شاید غزالی اور رازی کو معلوم نہ ہوں، آج ماں کی گود میں آنکھ کھولنے والا بچہ ان چیزوں سے آشنا ہی نہیں بلکہ ان کی حقیقت تک کو جانتا ہے. مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ علمی زندگی میں مسلمانوں کے بڑے کارنامے اور کسی کی نظر میں ہو یا نہ ہو، بحمد تعالی میری نظر میں ہے کہ اسپین اور انگلش جس وقت فال ہوا صلیبیوں نے مسلمانوں سے یہ علاقے چھین لیے تو انہوں نے اپنا سارا غصہ صرف مسلمانوں کو شہید کرنے پر نہ نکالا بلکہ ان کے کتب خانوں کو آگ لگائی، ان کی لائبریریز کو نظر آتش کیا۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے علوم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اینسیسٹرز نے ضروری جانا کہ ایک کتاب بھی نہ بچے، لیکن اس علاقے کی کتابوں کو نظر آتش کرنے کے لیے ان کو 50 سال میں یہ کام اور ٹاسک مکمل کرنا پڑا۔ میں آپ کے ضمیر پر دستخط دوں گا کہ لائبریریوں کو آگ لگا دینا، ملکوں کو جلا دینا، یہ دنوں کی بات ہوتی ہے، ہفتوں کی بات ہوتی ہے۔ اس سے آپ مسلمانوں کی علمی ماہیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نجی سطح پر ان کے گھر باقاعدہ لائبریریز کی شکل میں تھے، جہاں ان لوگوں کے گھروں میں حمام بنتے تھے، وہاں مسجد کا بننا اور لائبریری کا بننا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں سے، دیہاتوں سے، شہروں سے کتابیں کولیکٹ کرنا، پھر ان کو جلانا۔ وہ لکھتا ہے کہ 50 سال کھپے اس کام پر، پھر بھی ان کے علوم اور ان کی یاداشتیں ختم نہ ہوئیں۔ آج قاضی ایاز کی شفا کیا لوگ نہیں پڑھ رہے؟ کیا ابو خیان اندلسی کی تفسیر القرآن لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا امام قرطبی کی تفسیر قرطبی لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ یعنی 50 سال لگائے کہ ہم نے ان لوگوں کے کتب خانے جلانے ہیں اور کوئی کتاب بچنے نہیں دینی، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہش کو تکمیل کی صورت نہ دے سکے اور بزرگوں کے علمی نقوش اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی قائم ہے اور وہ ستاروں سے زیادہ روشنی دے رہے ہیں اور قافلہ انسانیت کے دل کو سیراب کر رہے ہیں۔ میں دوسری مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ تاتاری جس وقت بھڑکے اور انہوں نے اسلامی دنیا کو مفتو بنایا، تو بغداد کے اندر انہوں نے مسلمانوں، شہید مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا کر کے جشن منائے کہ ہم نے قافلہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ سینہ زوری اور دیدہ دلیری ان لوگوں نے مسلمانوں کے علمی ورثے کے ساتھ کی۔ میں یہ بات کرنے سے پہلے چھوٹا سا روحانی لطیفے کا حوالہ آپ کے سامنے لاؤں گا کہ ہمارے منگلہ ڈیم، ہمارے ترویلا ڈیم آج بھی ہر سال ہمیں مرمت کرانی پڑتی ہے، ان کی کسی نہ کسی جگہ سے پانی رس جاتا ہے۔ لیکن میں نے تاریخ بغداد پڑھی کہ شہر کے سینے پر گزرنے والا دریا جس کی موجیں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کی امین تھیں، کتابیں جلا کر کے دریا کے اندر پھینکی گئیں، تو ایک مہینے تک پانی رک گیا اور وہ جلی ہوئی کتابوں کی خاکستر برج کا کام دینے لگ گئی اور شہر کے اندر سیلاب کی سی صورت پیدا ہو گئی. ان کا خیال بھی یہ تھا کہ مسلمانوں کے علمی نقوش کو ختم کیا جائے. جلائی انہوں نے کتابیں، لیکن وہ نظریاتی جنگ اپنی صفوں کے اندر ہار گئے، اور جن کو مفتو کیا تھا ان کے مذہب اور دین کو ان کی اولادوں نے قبول کر لیا، اور اپنے ہی باپ دادوں کو وحشی انسان ان لوگوں نے قرار دیا. یہ ایک دوسری داستان ہے. جناب، میں آپ کے معزز دل پر صرف اس زحمت کے ساتھ دستک دینا چاہوں گا کہ علمی تو بڑے مار کے ہیں مسلمانوں کے، پچاس پچاس کلومیٹر تک کنوؤں سے چاند طلوع کیے گئے. برداشت سے قریب نینوا کے ایک کنارے پر مسلمان سائنسدانوں نے کنویں کے اندر سے چاند طلوع کیا، اور وہ پچاس کلومیٹر تک روشنی دیتا تھا. اس کی ٹیکنیکس جاننے کے لیے آج بھی مغربی دنیا کے سائنسدان بھوک محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر فن کیا تھا، اور وہ کس طرح وہ چاند طلوع کیا جاتا تھا. عالی جناب، پھر ہمارے دور میں آج قافلہ آدمیت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو مار کے رچائے ہیں ماضی میں، اس کی خواب بھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. یہ بات سچ بھی ہے، حقیقت بھی ہے. محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، لیکن آج ہم فضاؤں کے اندر سواری کرتے ہیں، آج ہم دریاؤں اور سمندروں کی موجوں کو ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، آج ہم الیکٹران اور پروٹان اور نیوٹران کو جرجریاں بنا کر جس طرح بچے پرانے زمانے میں کھیلا کرتے تھے، آج یہ آتشی کھلونے ہو گئے ہیں قافلہ آدمیت کے اور قافلہ انسانیت کے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس انسانیت کی آپ تعریف کرتے ہیں، آ کر کوئی ہیومینٹی کی ڈیفینیشن بھی تو ہوگی، کوئی آدمیت کی بھی تو تعریف ہوگی، انسانیت کی بھی تو کوئی تعریف ہوگی. جناب، میرے نزدیک انسانیت نامکمل ہے. انسان نہیں بن سکا ہے بہت کچھ سیکھ کر، بہت کچھ جان کر، اور بہت کچھ مسخر کر کے کائنات کی چابیاں اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے باوجود وہ رود باری کا شکار ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے، بے سکونی کا وہ شکار ہے. اسے ذہنی امن حاصل نہیں ہے، اسے قلبی امن حاصل نہیں ہے، اسے روحانی امن حاصل نہیں ہے. کبھی کبھار تو سوچتا ہوں اس علم کا کیا فائدہ، جو علم انسان کو اطمینان نہ دے سکے، روحانی سکون نہ دے سکے، گھر کے مسئلے نہ حل کر سکے. جناب، علم کی کمی نہیں ہے، سب بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، ان کے علم میں ہے. قرآن مجید کی جتنی تفاسیر آج ہیں پرانے زمانے میں ایک تفسیر بھی کسی کو نہیں ملتی تھی. میرے قبلہ دادا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا جو کتب خانہ تھا اس میں پرانی تفاسیر میں نے اکٹھی کی تو وہ 10 سے زیادہ نہیں تھی. لیکن آج اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر پر کام کرنے والے آدمی سے پوچھے تو اس کے پاس سینکڑوں میں تفاسیر ہوں گی جن کو وہ پڑھتا ہے, جن کو وہ دیکھتا ہے, جن کو وہ جانتا ہے, فارسی زبان میں, عربی زبان میں. اس کا مطلب ہے جناب علم تو آپ نے حاصل کیا ہے, علم تو آپ کے پاس ہے, علم کے چراغ تو جل رہے ہیں. اب الٹا تماشا کہیں, طرفا تماشا کہیں یا حلوا تماشا کہیں, اس کو جو بھی تماشا کہیں, اب تو کمپیوٹر کے اندر کتابیں پڑی ہوئی ہیں اور پش اپ بٹن اور آپ اپنے مسائل کا سلوشن حل کر لیں. آپ چاہیں تو بخاری کی حدیث پڑھ لیں, چاہیں تو آپ مسلم کی حدیث پڑھ لیں, علم تو آسان ہوا ہے. لیکن ٹھوس انسان, ٹھوس مسلمان, با استقامت مسلمان, میں کہتا ہوں ماضی میں علم کم تھا لیکن وہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط لوگ تھے, وہ ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ مستحکم لوگ تھے, غیرت مند لوگ تھے, با اہمیت لوگ تھے. وہ کم جانتے تھے لیکن دلچسپیاں تھیں, دلکشیاں تھیں ان کے وجود کے اندر. ہم بہت کچھ جانتے ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں, ہم خود سے مطمئن نہیں ہیں. اگر آپ ایک دن اپنے خلوت خانہ میں اپنے سامنے آئینہ ضمیر لگا لیں اور اس میں جھانکیں اور پھر اس سے پوچھیں کیا تو مطمئن ہے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, رسول کریم علیہ السلام کے غلام کی حیثیت سے, یا جناب ایک انسان کی حیثیت سے, کیا آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے, قابل ستائش ہے, آپ اس کا اپریشیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر جواب اس کا نفی میں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ان تعویذوں کی باتیں نہ کریں جو تعویذ پہلے ہی ہمیں لوٹ چکے ہیں اور ہمارا گھر برباد کر چکے ہیں اور ہمیں توہمات کا شکار ہمیں کر چکے ہیں. میرے خیال میں علم کی نفی اسلام نہیں کرتا, لیکن علم کا ایک مزاج دیا تھا. اس کے لیے ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری عادت یہ تھی کہ ہم جو قرآن مجید کی آیت سیکھتے تھے حضور سے, ہم اتنے ہی سیکھتے تھے کہ جس کے بارے میں ہم عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس پر ذرا عمل پختہ کر لیں, پھر ہم آ کر کے اگلا سبق لیں گے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. اب 12 سال میں سورہ بقرہ امیر المومنین نے پڑھی تو سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو انداز فکر یہ ہے کہ 6 مہینے ہم سے ایک دوست ملتا ہے, پہلے پوچھتا ہے جی آپ قرآن مجید کی کون سی تفسیر, کس سورت کی تفسیر لکھ رہے ہیں؟ بھائی میں فلاں سورت کی لکھ رہا ہوں. تو 6 مہینے کے بعد وہ آ کے پوچھتا ہے ختم نہیں ہوئی ابھی. تو مراد یہ ہے اب ہم چٹکیوں میں کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, دل جمی نہیں رہی, مصابرہ ہمارے اندر نہیں رہا, غور و فکر کی عادت ہمارے اندر نہیں رہی. کس کا تماشا دیکھ لو, کسی ریلوے اسٹیشن پر جا کر دیکھیں، تماشا دیکھ لو، ایئرپورٹ پر جا کر کے دیکھیں، گتھم گتھا اوپر چڑھ رہے ہیں، دو منٹ کے لیے ہمارے اندر صبر نہیں ہے کہ ہم کیوں لگا لیں اور ہم ایک مہذب انسان کی طرح ہم جو ہے وہ شو کریں کہ ہم اچھے انسان ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں. تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، پھر جس وقت ختم ہوئی تو آپ نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی کہ اب میں نے قرآن مجید کا یہ حصہ جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے. خیر مجھے اس سے بھی انکار نہیں کہ معلم حضور ہوں اور سیکھنے والے عمر ہوں، تو میرے سامنے 12 سال بھی چھوڑے، اس لیے کہ عمر میں کائنات اور مرشد کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تو وہ بے پایاں علوم اور معارف رکھتا ہے کہ زندگیاں بسر ہو جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن رحمت عالم علیہ السلام کی علم کا دوسرا کنارہ نہیں مل سکتا کسی کو. اللہ سبحانہ نے اتنے علوم سے نوازا رسول کریم علیہ السلام.
میری مراد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم جتنا سیکھتے اس پر عمل کرتے پھر ہم جا کر کے اگلا سبق. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ عملی تھا، وہ عملی قسم کے لوگ تھے، وہ روحانی قسم کے وہ لوگ تھے. ہم علم سیکھتے ہیں بحث کے لیے، ہم علم سیکھتے ہیں مناظرے کے لیے، ہم علم سیکھتے ہیں ڈسکشن کے لیے، ہم علم سیکھتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، ہم علم سیکھتے ہیں ریاکاری کے لیے. اور حضور کے صحابہ علم سیکھتے تھے خدا کو خوش کرنے کے لیے اور رسول اللہ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے. نظریے کے بدل جانے سے، ایٹیچیوڈ اور رویے کے بدل جانے سے جناب اثرات میں فرق پڑ جاتا ہے. ظاہر ہے جس ٹھوس قسم کی شخصیات اور رحمت عالم علیہ السلام نے پیدا کی تھیں آج ہم محروم ہیں. اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے، ہم کس طرح اچھے انسان پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو کس طرح اچھا بنائیں. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، میتھڈ ہے؟ یہ جو کمپیوٹر نالج ہے ہلاک کر رہا ہے بندے کو، تباہ کر رہا ہے بندے کو. میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ کمپیوٹر سکرینز پر عیسائی لگے ہوئے ہیں، یہودی لگے ہوئے ہیں، ان کا نالج جو ہے وہ آپ کو حیران کرنے والی بات بتاؤں کہ قرآن مجید پر جو سب سے بڑا انڈیکس ہے، مفارس ہے، وہ کسی مسلمان کی نہیں لکھی ہوئی، وہ عیسائی کی لکھی ہوئی ہے. اور احادیث پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا مفارس ہے جس کو دیکھ کر آپ حدیث شریف تلاش کر سکتے ہیں، وہ کسی مسلمان کا نہیں لکھا ہوا، وہ عیسائی کا لکھا ہوا ہے. جناب صرف پر جو سب سے جدید کتاب آئی ہے وہ ایک عیسائی کی لکھی ہوئی آئی ہے. اور جناب ناو پر جو ایک جدید خوبصورت ترین عالمی انعام پانے والی کتاب ہے وہ ایک کرسچین کی لکھی ہوئی ہے. جناب عالم معانی پر جو کتاب ہے وہ ایک یہودی کی لکھی ہوئی دمشق سے آئی ہے. اور اگر آپ نظارہ کرنا چاہیں تو وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اتنا نالج انہوں نے سیکھ لیا، اتنا علم انہوں نے سیکھ لیا، ایک ایسا آدمی جس کا دل بھرا ہوا ہو نالج سے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ اللہ کو راضی کرنے والا صاحب علم ہے؟ فرق کیا ہے اس میں اور آپ میں؟ میرے خیال میں جو چیزیں فرق ڈالنے والی ہیں ہمیں ان کو اور مضبوط کرنا چاہیے. نالج نے ان کو مضبوط نہیں کیا. دراصل حضور دین اسلام کے لیے جو رویے اور ایٹیچیوڈ ہیں، جو عملیت ہے، جو روحانیت ہے جناب، اس چیز نے مسلمانوں کو مضبوط کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیعت ہے اگر بیعت ٹھیک سلیقے سے نبھائی جائے تو یہ دراصل شخصیتوں کو مضبوط کرنے والا طریقہ ہے. اور اس سے ذہن مضبوط ہوتا ہے، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے، اس سے آئیڈیالوجی مضبوط ہوتی ہے، اس سے نظریہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے وابستگی مضبوط ہوتی ہے، اس سے رویے ٹھیک ہوتے ہیں، اور کھل کر کے میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، 1400 سال میں اسلام کی خدمت کی اسی نے ہے جو کسی نہ کسی کی بیعت کیے ہوئے تھا، اس کے سوا کوئی آدمی جو ہے وہ کام نہ کر سکا. میں کوشچن کرتا ہوں آپ سے کہ یہاں تک کہ اس وقت مجھے ڈاکٹر اسد یاد آیا ہے، تو بہت خوبصورت بات لکھی. وہ اس کے زمانے میں سفر ہوتے تھے پانی کے اندر، تو پانی کا سفر کر کے مکہ شریف پہنچا، تو ہے تو کنورٹڈ مسلم تھا، تو اس کا دل کیا کہ میں چھاگل پانی کی ساتھ رکھوں، تو اس نے کہا، ویسے بھی گوروں کی عادت ہے کہ وہ پانی کے یعنی پینے شینے کے معاملے میں وہ بہت تیز واقع ہوئے، تو اس نے چھاگل میں یا بوتل میں پانی ڈالا اور حرا پر چڑھا، زمزم تھا اس کے اندر، اس کی بوتل کے اندر. تو جب وہ پانی پینے لگا تو اس نے کہا کیا سویٹ اور کتنا میٹھا پانی ہے اور کتنا قیمتی پانی ہے. اسی لیے کہا آپ اس کو قیمتی بھی کہتے ہیں. تو اس نے ایک مزاق کیا، لیکن میں نے اس مزاق سے جو مالیاتی لذت محسوس کی. مزاق بس نے یہ کیا کہ جناب میں 7 سمندر جو ہے وہ اس پانی پینے کے لیے سفر کر کے آیا ہوں، اور کہتا ہے جب میں جہاز کے عرشے پر تھا تو میں نے سمندر میں تھوکا تھا، تو وہ کہتا ہے میں نے 7 سمندر پر تھوکا اس لیے تھا کہ میں جا کے آب زمزم کا ایک گھونٹ پیوں جس سے میرا جگر ٹنڈا ہو جائے. تو جناب میں کہتا ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے اس سے پھر کسی نے پوچھا کہ نالج قرآن، آپ تو کنورٹڈ ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ثقافت پر اور تہذیب پر اور تمدن کے تجزیے پر جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ اسی کا حصہ ہے. لیکن جناب وہ کہتا ہے میں حضورا انسان تھا جب تک کہ میں الجزائر کے ایک شیخ کی خدمت میں نہ بیٹھا تھا، اور جیسا میں اس کی صحبت میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کے اثر سے مجھے ایک پورا انسان بنا دیا اور ایک مکمل انسان جو ہے وہ بنا دیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عالی جناب علم اس وقت تک انسان کی رگوں میں جذب نہیں ہوتا، علم روح میں انقلاب پیدا نہیں کرتا، اور علم نگاہ کی مسیحائی نہیں بنتا، اور علم جو ہے وہ دماغ میں فکری سوتوں کو بیدار نہیں کرتا جس وقت تک کہ کوئی صاحب نگاہ اور صاحب حال شخص جو ہے اس کی صحبت آپ کو نہ میسر آ جائے. میں اس پر وقت نہیں لگاؤں گا، وغیرہ میں آپ کو جو کرسچن اسلام کی طرف آئے، جو ہندو اسلام کی طرف آئے، جو پارسی اسلام کی طرف آئے، جو یہودی اسلام کی طرف آئے، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا کہ کنورجن ادھر ہی ہوئی ہے جدھر کوئی اللہ والا کسی علاقے میں جا کر کے بیٹھا ہے، اور اس نے اپنی مسیحا نفسی سے، مسیحائی قلب سے اس نے لوگوں کی سوچ کے اور عمل کے پیمانے بدلے. تو میرے عزیز، میں تو کم از کم آپ سے جو توقع وابستہ رکھتا ہوں، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری توقع تو یہ ہے کہ آپ سلیقے کے انسان بنے، آپ سلیقے کے مسلمان بنے، آپ ٹھوس مسلمان بنے. آج اس وقت کہتے ہیں حضور کی غلامی، تو غلامی رسول کے نقوش آپ کی زندگی میں محسوس ہونے چاہیے. میں تو آپ سے یہی کچھ توقع رکھتا ہوں. اپنی ان باتوں کو اور عملی کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے، اب آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نقش بتانے لگا ہوں، اس لیے کہ ہمارا تو سرمایہ ہی حضور ہے، ہمارے دل کے امام، ہماری روح کے امام، ہمارے فکر و نظر کے امام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجل کو، میں ان دو ہستیوں کی مثال کیوں دیتا ہوں؟ بالوں کی کھال ادھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہم اہل سنت پر جماعت کے نظریے کے مطابق جو فضیلتوں کے پہچانوں کے پیمانے ہیں ہم ان کو قائل ہیں، لیکن میں ان دو ہستیوں کا نام اس لیے لینے لگا ہوں کہ بالکل اپنے شعور کے بگننگ سے آخر تک جو ہستیاں رہی ہیں ان میں ایک حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. ایک کروڑ سلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ 6 سال بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. سلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ خاصا وقت گزر چکا تھا پھر وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. جناب قافلے میں سب سے پہلے جو موجود تھے وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہی تھے، اور ایک غلام تھے حضور کے قافلے میں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کی رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی. تو آپ نے حضور کی زندگی کا جو نقشہ کھینچا، جناب میں سادے انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ہو سکے تو غور کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے باتیں، سب سے پہلا لفظ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ محترم ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس پر میں صرف اتنا کہوں گا، یہ جو میں نے کہا نا سلیقے کا بندہ، کرینے کا مسلمان بننے کی کوشش کرو آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے درمیان تمہاری پرسنالٹی، تمہاری شخصیت کا نقشہ کیا ہونا چاہیے. جناب آپ محترم نظر آئیں، آپ آنریبل بنیں گے تو کوئی آپ کو آنریبل سمجھے گا. اگر آپ آنریبل بنیں گے ہی نہیں تو آپ کو آنریبل کون سمجھے گا. انسان جناب ماحول کو بہت کچھ دیتا بھی ہے اور ماحول سے بہت کچھ لیتا بھی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم جس طرح کاغذ کو پھاڑتے ہیں اور بن میں پھینک دیتے ہیں، یہ ہمارا روز کا تعامل ہوتا ہے. ہم اپنی شخصیت کو پھاڑتے رہتے ہیں، ہم پھاڑتے رہتے ہیں. میں اب یہ لفظ نہیں کہوں گا کہ ہم بن میں اس کو پھینک دیتے ہیں، پھینکنے والی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن چیرنا پھاڑنا اپنی پرسنالٹی کو، جناب پرسنالٹی تو اس کو کہتے ہیں، شخصیت تو اس کو کہتے ہیں کہ رحمت عالم علیہ السلام حضرت عائشہ کے سامنے سب سے زیادہ بے حجاب خامند اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت نقشہ عائشہ کہتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ حضور کیسے تھے، فرمایا وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے. مجھے بتائیے کہ پھر بیوی، بھائی، بہن، بھتیجے، بھانجے، خواتین، پڑوسی. تو اچھی تصویر اپنی چھوڑیں، دانا لوگ، دانشمند لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شخصیات کو آنریبل بنائیں، خصوصاً جو علماء ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ممبروں پر بیٹھتے ہیں، محرابوں کے اندر وہ بیٹھتے ہیں، جناب انہیں اپنی پرسنالٹی گرپ جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرا نقشہ کھینچا، آپ نے سب سے زیادہ منصف، صاحب عدل اور صاحب انصاف کسی شخص نے بصرہ کے اندر حضرت انس سے یہ سوال کیا، جب آپ حدیث بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے بچپنے کے زمانے کی تصویر دیکھی تھی حضور کی، آج آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا عقیدہ اپنے بچپنے کے خیالات سے زیادہ مضبوط ہوا ہے، جو کچھ میں نے اس دور میں دیکھا تھا آج میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے الفاظ میں وہ توانائی نہیں تھی، میں اتنا کچھ نہیں بیان کر سکا جتنا کچھ میں نے محمد عربی کے روپ میں دیکھا تھا. سب سے زیادہ منصف، صرف اس پر صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ کیا آپ اپنے بچوں میں عدل و انصاف کرتے؟ کیا آپ اپنی بچیوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں؟ صرف اتنا کہوں گا، ہمارا معاشرہ ریچھوں کا معاشرہ ہے، ہم بہنوں کی جائیدادیں کھاتے ہیں، ہم بیٹیوں کی جائیدادیں کھاتے ہیں، ہم جناب مردے قبروں سے ہم اکھیڑ کر کے ہم گواہیاں دلاتے ہیں کورٹس میں جا کر کے، جو کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے وہ آپ سے اوجل تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کیا ہم غلام ہیں. تو پرسنالٹی کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر عدل لانا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے مدرسے میں دیکھا، سپوز کو بھی میں کسی دارالعلوم میں داخل ہوں، ایک شیخ الحدیث ہیں، وہ شیخ الحدیث معاوضہ لیتے ہیں کہ جی میں علم پڑھاتا ہوں، لیکن وہ جناب دروازے میں کھڑے ہو کر کے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بچے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر جھانکنا ادھر جھانکنا. کیا استاد نے عدل کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ چلو آپ یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، آپ کالج کے ٹیچر ہیں، آپ اسکول کے ٹیچر ہیں، تو جناب وہ یہ جو معصوم پھول آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ ان کی اور زینت اور تزہین کے لیے ان پر محنت کریں، جناب عدل تو ادھر بھی چوٹ کھاتا ہے، انصاف تو ادھر بھی جا کر کے چوٹ. ایک خطیب ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جناب جمعہ پڑھائیں، آپ تیاری کریں، ہم آپ سے قرآن اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور احادیث شریفہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. کس قدر ہولی کام ہے، کس قدر مقدس کام ہے، کس قدر مضبوط خواہش ہے کہ جناب ہم آپ کو بے نیاز کر دیں گے آپ کی مادی ضرورتوں سے، آپ سے روا میں کتاب اللہ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائیں. لیکن کتنا مظلوم خطیب ہے کہ وہ جا کر کے ممبر پر بیٹھتا ہے اور ادھر ادھر کی ہانکتا ہے، کوئی دو شعر ادھر سے سنائے، دو شعر ادھر سے سنائے. کوئی شعر پڑھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن شعروں کو مناسب جگہ پر کے کتاب اور حدیث کی تشریح میں پڑھنا یہ عمدہ بات ہے، لیکن آنکھیں ادھر ادھر کی اور خطبہ بنا دیا. بازار میں آپ جاتے ہیں تو کیا بازار کے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں، اب عدل کرتے ہیں؟ حضرت انس نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کی عظمت کی جو خوشبو سونگی ہے وہ یہ کہ ساری کائنات میرے سامنے آئے اور مجھ سے پوچھا جائے سب سے زیادہ عدل والا کون ہے، میں کہوں گا محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ بردبار میں نے حضور کو دیکھا، سب سے زیادہ بردبار. اپنے اندر اگر تحمل کی تصویر اگر آپ نے دیکھنی ہو نا، تو میں کیا چیز ہوں، میں آپ کا نہیں کہتا، میں اپنا بھی کہتا ہوں. آپ کسی دن اپنے دسترخوان پر کسی پاگل آدمی کو آ کے بٹھائیں, آیا میرے ساتھ کھانا کھا. پھر جس وقت وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے پھر آپ اپنے آپ کو چیک کرتے چلے جائیں, یہ میٹر ہے آپ کو دیکھنے کا کہ آپ کتنا اس کو اپنے آپ کو برداشت کر سکتے ہیں. چلو پاگل کو کھانا کھلانا یہ تو حضور کی سنت ہے ہی ہے, لیکن یہ اگر میسر نہ آئے تو ایک بہت شرارتی بچہ ہو اس کو کبھی دسترخوان پر جو ایک پلیٹ کو پلٹا دے, ایک گلاس کو ادھر مارے, پانی کو ادھر پھینکے, جناب کبھی ذرا اس کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا اس کے ساتھ کھائیں, پھر ذرا اپنے اندر والے حضرت انسان کی کیفیت دیکھیں کہ آپ کیا برداشت کر سکتے ہیں یا برداشت نہیں کر سکتے. حضرت انس بچپن کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور سے بڑا کوئی بردبار نہیں تھا, تحمل والا کوئی نہیں تھا. پھر حضرت انس نے فرمایا سب سے زیادہ پاک دامن عفیف. پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے. یار تصوف کرنا چھوڑ, یار زندگی گزاری ہے میری بھی 57 سال زندگی گزر گئے, کچھ زیادہ ہی اب ہو گئی. آپ بھی زندگی گزار بیٹھے ہیں, ذرا چیک کریں کہ کہیں آپ نے کسی کو دکھ تو نہیں دیا. یہ بھی بہت بڑی ہے کہ آپ سوچیں کہ کسی کو دکھ تو نہیں دیا. ہم تو میرے خیال میں یہ سوچیں گے کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو ہم نے دکھ نہ دیا ہو. پورا پورا معاشرہ, پوری پوری سوسائٹی, ہمارے پڑوسی, ہمارے گھر والے ہمارے وجود سے تنگ ہیں. یہ حالت اگر ہو تو میرے خیال میں سیرت کا نقش جمیل ہمیں سامنے رکھ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے. اگر کوئی حضور کو دکھ دیتا تو سب سے زیادہ صبر کرنے والے, اور ایک بات بہت زبردست کی آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ حضور بہادر زیادہ ہیں یا حضور فیاض زیادہ ہیں. میں فیصلہ نہ کر سکا کہ بہادر زیادہ ہیں یا فیاض زیادہ ہیں رسول اللہ علیہ السلام. جواد شاید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی جو تشریح تو دوسرے حسن نے کی وہ مجھے اچھی لگی. آپ نے فرمایا کہ دراصل جو بندہ بہادر نہ ہو وہ سخی ہو ہی نہیں سکتا. جس آدمی کے اندر شجاعت بصالت نہ ہو, حالات فیس کرنے کی کرج نہ ہو, وہ شخص کبھی سخی نہیں ہو سکتا. کیونکہ بہادر آدمی سخی ہوتا ہے اور سخی آدمی بہادر ہوتا ہے. اس لیے واو عاطفہ کے بغیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیاض ہونا اور آپ کا بہادر ہونا بیان فرمایا. حدیث سنیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت فضل فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم علیہ السلام کے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی, بخار زیادہ تھا. تو چونکہ گھر کے فرد تھے اس لیے حاضری ہوئی تو آپ نے کہا کہ فضل میرا ہاتھ پکڑو, میں مسجد جانا چاہتا ہوں. اب یہ وہی صحا کی روایت ہے کہ ایک طرف سے حضرت فضل اور دوسری طرف سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے. کیا قیامت مضمر ہوگی ان الفاظ میں جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ لوگوں میرا تم سے چلے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں زیادہ دیر تم میں نہیں رہوں گا۔ پھر اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی کمر پر میں نے مارا ہے آج میری کمر حاضر ہے، وہ میری کمر پر مار لے۔ فرمایا کہ اگر زندگی میں میں نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو میری آبرو اور میری عزت اس کے سامنے ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اگر کسی نے مجھ سے مالی مطالبہ کرنا ہے تو وہ مجھ سے مالی مطالبہ کر لے، اگر میں نے کسی کا کوئی پیسہ کوئی چیز دینی ہے تو وہ لے لے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے نورانی اور رحمانی لبوں پر جس وقت سجی اور آپ نے کہا کہ اچھا شبہ نہ کرنا، شک نہ کرنا کہ جس نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں دل میں بغض رکھ لوں گا۔ فرمایا بغض نہ میری طبیعت ہے نہ بغض رکھنا میرے لیے مناسب ہے، میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا اور میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے یہ کام۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص آج مجھ سے حق مانگے گا وہ میرا محبوب ہوگا۔ کس قدر کرج دی، حوصلہ دیا رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ شخص محبوب ہے میرا جو آج مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے ممبر سے اتر گئے، اور ساتھ اترتے ہوئے کہا میں ایک بار نہیں، میں پھر ممبر پر چڑھوں گا، پھر کہوں گا۔ پھر آپ زور کی نماز کے بعد پھر ممبر پر چڑھے اور آپ نے پھر یہی الفاظ اسی طرح دہرائے جس مفہوم کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی کی تکذیب نہیں کرتا لیکن مجھے بتا دو کہ یہ کیسے 3 درہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک سائل نے آپ سے سوال کیا تھا تو اس وقت آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم دے دو میں تمہیں دے دوں گا، تو پھر آپ کی توجہ مبارک میں نہ رہا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت فضل کو کہا کہ 3 درہم اس کو ادا کر دو۔ پھر آپ نے بیت المال کا کوئی مال تو کسی کے پاس نہیں ہے، ایک شخص کھڑا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ 3 درہم کی میں نے خیانت کی ہوئی ہے، میں نے بیت المال کا مال کھایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مال کو میں نہیں معاف کر سکتا واپس۔ پھر فضل کو کہا کہ اس سے 3 درہم لے لو اور بیت المال میں ڈال دیا جائے۔ اچھا پھر میں اب اپنے موضوع سے پھر قریب ہوا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کا اندیشہ ہو تو آج مجھ سے دعا کرا لے۔ اگر آج کسی آدمی کو کسی چیز کا کوئی اندیشہ ہے تو مجھ سے دعا کرا لے۔ اس پر پھر لمعینی رحمت اللہ علیہ نے 20 احادیث نقل کی کہ امت مسلمہ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں دعا کرتے، وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے۔ تو میں کہوں گا جو اچھا مرید ہے وہ یہ توقع رکھا کرے کہ پیر صاحب اللہ سے مانگیں گے اور دعا کریں گے۔ میرے بچے فلاسفی ہو سکتی ہے ان جملوں کے اندر، لیکن جس طرح ہر پیر کی پسند ہے بھائی ہمیں پسند نہیں ہے، کہ کوئی بندہ ہم سے یہ کہ پیر صاحب یہ دے دو، پیر صاحب یہ کر دو، پیر صاحب یہ کر دو، سب کچھ بھائی کرنے والی اللہ کی ذات ہے، قاضی الحاجات ہے اللہ تعالیٰ. تو جو ہمارے سلسلے سے وابستہ لوگ ہو، میرے بچے، ہماری توقع یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، اور ہم سے بھی جس وقت کہو کہ دعا کرو، تو مجھے امید ہے کہ دعا کرنا اور دعا لینا یہ دونوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے ہیں، یہ سننا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کسی حالت کا اندیشہ ہو تو آج مجھ سے دعا کرا لو، اس لیے کہ میں زیادہ تم میں نہیں رہوں گا. ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، میں منافق ہوں اور مجھے زیادہ سونے کی عادت ہے، ہر وقت سونا 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 سونا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین لفظ کہے، اے اللہ اس کو سچا کر دے، اے اللہ اس کے ایمان کو مکمل کر دے، اور بھائی اس کو نیند کے مرض سے چھٹکارا دے دے. تینوں دعائیں دی. نبی علیہ السلام میں کوئی اور ہے جس نے دعا لینی ہو؟ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، یا رسول اللہ میں بھی جھوٹا ہوں، منافق ہوں، اور حضور کوئی گناہ ہے ہی نہیں ایسا جو میں نے نہ کیا. یا رسول اللہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو. فجاسا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے یا گھٹنوں کے بل ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے گناہوں کو خود پھیلاتا ہے، اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کیا ہو، کیا پھیلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ عمر چپ ہو جا. حضرت عمر کو خاموش کر دیا رسول اللہ علیہ السلام نے. پھر آپ نے فرمایا کہ آج دنیا کی رسوائی جو ہے وہ قیامت کے بوجھ سے زیادہ آسان ہے، اس کو بیان کرنے دے جو کچھ کہنا چاہتا ہے. کہا، یا رسول اللہ بس میری یہی درخواست تھی، دعا فرمائے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ اس کو بھی سچا کر دے، اے اللہ اس کے ایمان کو بھی مکمل کر دے، اے اللہ پچھلے گناہ اس کو معاف کر دے اور آئندہ اس کو محفوظ رکھ. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعا دی. یہ بات کی تو ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا. وہ بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی ایک معاملات ہیں. انہوں نے کہا تیرا کیا مطلب؟ فرمایا، حضور بس میری ہے، میں بزدل ہوں، بہت زیادہ بزدل ہوں، اور سونا میری بھی کمزوری ہے، بہت زیادہ سونا. تو رحمت عالم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اس کو بادر کر دے. حضرت عطا بن ابی رباح کے حوالے سے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ پھر ہم نے کسی میدان میں اس کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اللہ سبحانہ اس کو اتنا شجی بنا دیا، اور یہ دراصل دعا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر تھا. چکرم پھر کہا کہ اس وقت میں عائشہ کے حجرے میں جا رہا ہوں، جس کی خاتون نے مجھے ملنا ہو مجھے وہاں جا کے مل لے، اور مجھ سے دعا کرانی ہو تو وہ بھی کرا لیں. تو رحمت عالم الاسلام ام المومنین کے حجرہ میں تشریف لے گئے، وہ چھوٹا پڑ گیا. پھر کہتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل آئے، تو رحمت عالم نے بالکل وہی خطبہ دیا جو ادھر مردوں میں دیا. تو وہاں سے صرف ایک عورت کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں زبان سے عاجز ہوں، میری زبان کام نہیں کرتی. تو حضور علیہ السلام میں، اے اللہ اس کی زبان میں سہولت پیدا فرما دے. اور اس گویا زبان کے لیے اور رحمت عالم علیہ السلام نے فیض اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کے لیے مانگا. لب لباب عطا بن ابی رباح کے لفظ آپ کے سامنے لاؤں، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ میں چھ چیزیں بس میں کہہ سکتا ہوں. پھر کہا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کی مذمت نہیں کی. تو میں پیر مریدی کرنے والے لوگوں سے درخواست کروں گا، کینچیوں کی طرح جو ہماری زبانیں چلتی ہیں، کنڈیم کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو. بچے جو آل اللہ ہوتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام اسلام کی سیرت اور اسوہ سے جس وقت فیضیاب ہوتے ہیں، تو وہ مذمت نہیں کرتے کسی کی، آر نہیں دلاتے تھے کسی کو، شرمندگی میں مبتلا کر دینا، شرمسار کر دینا کسی آدمی کو. پھر فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ کسی کے عیب کی ٹو لگائی جائے. ہمارا معاشرہ اٹا پڑا ہے. پھر جو دوسری تین چیزیں فرمایا کہ بال برابر بھی رسول اللہ علیہ السلام کی حیات اقدس کے اندر ریا نہیں تھی، اور آپ نے اپنے صحابہ پاک میں جو ماحول بنایا تھا وہ یہی تھا. اور پانچویں چیز فرمایا حضور انور علیہ السلام ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ سبحانہ کے ذکر میں رہتے تھے. اور چھٹی چیز حضور کے لیے عبادت اور ہمارے لیے خلاصہ رحمت عالم علیہ السلام کی اطاعت. جس وقت ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی اطاعت، تو زندگی کا ہر حسن جو ہے وہ پیارے وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر سمجھ دے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی، تو بچے جو سمجھتے ہو بے سمجھ ہیں ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرو، محبت کا سلوک کرو، پیار کا، ان کو اپ لفٹ کرو، اپ گریڈ کرو اور بہتر بنانے کی کوشش کرو. اگر علم آپ کو آتا ہے تو چھوٹوں کو سکھانے کی کوشش کرو، لیکن اپنے عملی رویے بہتر کرو. ایک وقت تک میرے ہاں میرے سلسلے کے اندر رواج نہیں تھا کہ ہم کسی کو کہیں کہ بیت ہو لوگوں کی وابستگی تھوڑی بہتر ہوئی تو اب لوگ اپنی مرضی سے کرنے لگ گئے. لیکن بچے آپ لوگ دلالی کرنا، ایجنٹ چھوڑنا، لوگوں کو بتانا کہ جناب فلاں پیر کے بیت ہو، یہ کرو وہ کرو، ہم لوگ اس سے گریزا رہتے تھے. میرے حضرت صاحب کا مشورہ یہ تھا کہ بچے اپنا عمل ٹھیک کرو، اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، یہ جو چھ باتیں بتائی ہیں ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. جس وقت اللہ سبحانہ تمہاری عملی زندگی اچھی کر دے گا تو خود بخود ہی وہ دوسرے کے لیے تبلیغ بن جائے گی، دوسرے کے لیے بہتری کا پیغام بن جائے گا. نسبت جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے، پرسنٹیج. آپ جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو سب سے زیادہ باتیں قرآن کی ہونی چاہیے، حضور پاک سے سب سے زیادہ باتیں نبی علیہ السلام کی کریں، صحابہ پاک کی کریں. صبح شروع کریں پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب، بری بات نہیں ہے کوئی، لیکن جو توازن ہمیں سکھایا گیا وہ تک توازن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی سیرت، ان باتوں پر زور دیں. ہمالیہ جا چپ ہونا، بہت بڑی خوبی ہے. بندہ غصہ کرے نا تو غصہ کر رہا آپ چپ ہو جائیں بالکل, یا درود شریف پڑھیں یا تیسرا کلمہ پڑھیں, جھکا دیں, ویسے ہی 5 منٹ کے بعد اس کی آواز نکل جائے گی. وہ خود سوچے گا یار یہ بندہ بولتا ہی نہیں ہے, کیا کیا, کیا ہو گیا ہے. تو یہ میں نے بتایا کہ اہل اللہ کے رہنے کا رہنے سہنے کا طریقہ ہے. جگہ کا نام مجھے بھول گیا ہے, ایک آدمی مجھے بہت اچھا لگا, ڈنڈی جگہ کا نام ہے ڈنڈی, وہاں کا ایک سنگی ہے میرا, وہ کہنے لگا جی آپ نام ہی بتائیں تو پھر بھی پتا چل جاتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگا ایک بندے کو میں نے کہا کہ یار بندے کو کسی کی صحبت میں آنا چاہیے, اللہ اللہ کرنا چاہیے, وہ مجھے پوچھتا ہے کس پیر کی بات کریں. انہوں نے کہا بھائی ڈھونڈ یار اللہ والا کو بندہ ڈھونڈ. انہوں نے کہا تو بتا نا تیرے پیر صاحب کا نام کیا ہے. انہوں نے کہا مجھ پر پابندی ہے, میں نہیں بتا سکتا میرے پیر کا نام کیا ہے. وہ آگے کہنے لگا اس قسم کی باتیں تو ریاض حسین شاہ صاحب کرتے ہیں, وہی تو نہیں ہے تیرے پیر. وہ کہنے لگے جب اس نے خود بتایا تو میں کیا کرتا. تو میں نے کہا پھر بھی آپ نے جلدی کی ہے, آپ اپنے اوپر گرپ مضبوط کرتے, اپنے اوپر صبر کی لگام اپنے آپ کو دیتے, چھوڑو یار بچے اس کمرے سے باہر دیکھنے کی کوشش کریں. میری مراد نہیں سمجھے, دنیا ایک کمرہ ہے تو میرے خیال میں قبر کو دیکھنے کی کوشش کریں. میرا مشورہ ہے آخرت کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے, اس میں فلاں بڑا ہو گیا فلاں چھوٹا ہو گیا, یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ ہم سے خوش ہو گیا, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو میں سمجھوں گا پیری بھی راس ہو گئی, مریدی بھی راس ہو گئی, ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. اللہ عز و سبحانہ ہمیں اچھے معمولات نصیب کرے, کرم سے رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.